کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا
الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه ورسوله وعلى آله وأصحابه اجمعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 40 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے بطور احسان تم کو بخشی، اور پورا کرو میرا عہد، اور میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد، اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو. ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ نبین الکریم میں تشریف فرما ہوئے، تو جن قوموں کو حضور انور علیہ السلام نے اصلاح کی دعوت دی ان میں یہود بھی تھے، اور بلا شبہ عامل رسالت وعام صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے بعد یہود نے محسوس کیا کہ ان کا معاشرتی، ثقافتی اور علمی اثر و رسوخ اب ختم ہوا جاتا ہے، اور اب لوگ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تحریک میں سکون اور راحت محسوس کر رہے ہیں، اور جوک در جوک رسول کریم علیہ السلام کے دامن سے منسوب ہونا تمام لوگ اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید نے اس رکوع میں یہود کی اصلاح کو اپنا عنوان بنایا، اور عنوان بنانے کے بعد انہیں 15 قسم کے ایسے احکام عطا فرمائے جن سے نہ صرف ان کی اصلاح ممکن تھی، بلکہ ہر وہ شخص جو قرآن حکیم فرقان مجید کے ان مقامات میں غور و فکر کرے وہ اصلاح نفس کا سامان اپنے لیے مہیا کرنے پر قادر ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہود کو مخاطب کیا اور انداز تخاطب یہ رکھا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جو پرانے صحیفوں میں نقل کیا گیا. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. رب کریم نے اولاد یعقوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں بطور احسان دی ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نعمتیں تھیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ مائدہ میں خود ان کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد باری ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اس کا معنی یہ ہوا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی جب اس نے تم میں نبوت بھی رکھی اور تمہیں بادشاہی بھی عطا کی اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو جہانوں میں کسی اور کو نہیں دی گئیں. گویا 4000 انبیاء علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنا رب کریم نے محل نعمت میں ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو بھی یاد کرو اور ان مادی نعمتوں کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں دی. اور پھر اس کے بعد رب کریم نے ان نعمتوں پر شکر کی روش کی دعوت کے بعد اولاد یعقوب سے کہا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تو میرے ساتھ کیا ہوا عہد یا وعدہ پورا کرو. اوفے بِعَهْدِكُمْ میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. یہاں عہد سے مراد کیا ہے اور وعدے سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ اس سے مراد تکوینی عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جب پیدا کیا تو گویا اس کے خمیر میں یہ بات رکھی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلے تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اس کو نعمتیں دینی ہیں اور آخرت میں بھی اپنے کرم سے اس کو نوازے گا. اور بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ اس عہد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائش ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور فرمایا کہ میں تجھے دنیا بھر کے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد میں بھی یہ سعادت عطا کی جائے گی؟ رب کریم نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کو میرا یہ انعام نہیں پہنچ سکے گا. یہاں بعض ائمہ تفسیر نے کہا کہ عہد سے مراد یہ عہد ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. قرآن مجید نے صراحتاً بھی سورہ مائدہ میں ایک میثاق کا ذکر کیا ہے. ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا. اور اس وعدے میں سورہ مائدہ کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ ہے نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا اور ان کی تحریکی مدد کرنا. یہ تھی وہ باتیں جن پر اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا. اور اوفے بعہدکم بے مراد دنیا میں عزت بخشنا اور جان و مال کا تحفظ دینا اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمانا. تفسیر کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے نقل کی کہ اس میں عہد اللہ سے مراد دراصل وہ عہد ہے کہ جو ہر نبی اپنی قوم سے رسول کریم علیہ السلام کی آمد کے بارے میں لیتا رہا کہ جب میرا وہ آخری نبی آئے گا کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنا ہے. دراصل یہی وہ عاد ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا, اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ کہ اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا, یعنی تمہیں دنیا میں بھی مادی نعمتوں سے نوازوں گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں اور روحانی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کروں گا. اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہد کے باب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ہوا یہ عہد پورا کرو کہ میری طرف سے جو چیزیں تم پر فرض کی جائیں گی تم ان کو پورا کرو گے اور کبائر کا ارتکاب نہیں کرو گے, یعنی بڑے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ مغفرت اور ثواب کا جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کروں گا. اس طرح اللہ رب العالمین کا پہلا حکم کہ اس کی نعمتیں یاد کی جائیں, اس کا دوسرا حکم کہ اس کا عہد اور وعدہ پورا کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو. ناظرین یہاں انداز تخاطب کا حسن ملاحظہ ہو کہ اتنی بار اس جملے میں تاکید لائی گئی کہ عربیات کا طالب علم ہی اس کے حقیقی لطف سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. پہلے مفعول بہی کو مقدم کیا گیا اور کہا گیا وَإِيَّايَ, اور پھر امر کا صیغہ, اور پھر اس پر نون مکسور تاکید کی لا کر تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ مجھ ہی سے ڈرو, مجھ ہی سے ڈرو, مجھ ہی سے ڈرو. اور ڈرنے کے لیے جو لغت استعمال ہوئی وہ رہبت ہے, اور رہبت دراصل ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی احتیاط بھی کرے, اور وہ خوف یا دل پر جو کپکپی جاری ہوتی ہے وہ کسی کے تقدس کو محسوس کر کے ہو, تو اس ڈرنے کے لیے عربی زبان میں رہبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آیہ کریمہ میں گویا تین چیزوں کا حکم دیا گیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا, نعمتوں کے یاد کرنے کی حقیقی روح یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف یہی نہ مانے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں, بلکہ ان نعمتوں کا احساس کر کے زبان پر شکر بھی لائے, اور زبان پر شکر لانے کے بعد اپنے کردار میں, اپنے رویے میں, اپنے کیریکٹر میں اور اپنے روحانی رویوں میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور قرآن مجید نے ایک جگہ نعمت پر شکر ہی کے باب میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوش ہوں, وہ جشن منائیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس سینے کے اندر ایک خوشی بھر دیتا ہے, جس خوشی کا اظہار انسان لفظوں میں بھی کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ یہاں جو فرمایا اس کا تقاضا یہی تھا کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے, خصوصاً سب سے بڑی نعمت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی ہے, نبوت کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا بھی جپے اور ان کی سچی پیروی کی طرف بھی بڑھے. یہی وہ درس تھا جو یہاں یہود کو اور ان قوموں کو اس وقت دیا جا رہا تھا. اور اس کے بعد دوسرا سبق عاد اللہ کی تکمیل ہے. قاری قرآن کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ فطرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے پیما میں بندھا ہوا ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع اور ان کی محبت کا وہ پابند ہے، اور اسے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا کرنا چاہیے، اور اپنے اندر مذہبی رہبت پیدا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقدس، اس کی کبریائی پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے سینے کے اندر فروتنی، عاجزی اور انکساری پیدا کرے، ایسی انکساری جو اس کو اعتیاد کی دولت سے مالا مال کر دے. اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور ایمان لاؤ جو کچھ کہ میں نے نازل کیا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے ہی کافر اس کے ساتھ نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم حقیر پونجی کے عوض میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم میرے ہی لیے تقوی اختیار کرو، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. یہاں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایک تو قرآن حکیم فرقان مجید پر ایمان لانے کی دعوت قرآن مجید نے دی، اور دوسرا قرآن مجید کا ایک وصف اور قرآن مجید کی ایک خوبی بھی یہاں بیان ہوئی کہ وہ مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے، سچ کہنے والا ہے، اور سچائی کو سچ ثابت کرنے والا بھی ہے. یعنی پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کے سینوں پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن حکیم. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے ہی اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. ناظرین، ایک بات ذہن میں رہے کہ اچھی قیادت جہاں بھی ہوگی، اچھی قیادت کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اس سے پہلے جتنے اچھے لوگ گزرے ہوں گے وہ اپنا روحانی رشتہ ان سے مربوط رکھے گی، اور دوسری اچھی قیادت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سبسٹیٹیوٹ تیار کرتی ہے، وہ اپنا نائب تیار کرتی ہے، وہ چھوٹوں کو بڑا بنانے کا دستور دیتی ہے. اگر یہ دو خوبیاں کسی قیادت میں نہ ہوں تو اس کو اچھی قیادت نہیں کہا جا سکتا. اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے الہامی رہنما ٹھہرے انبیاء اور رسول، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی اور ہر رسول کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ گزرے ہوئے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہم محسوس کریں گے کہ ہر نبی نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، یہاں تک کہ جب ختمت نبوت کا تاج رکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے اصلاح انسانیت کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نور سے بھی اور ان کے سینے پر جو کتاب نازل ہوئی اس قرآن حکیم نے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی. اور دوسری خوبی میں نے بتائی تھی کہ ہر قائد یہ فیصلہ کرے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. انبیاء علیہ السلام نے متبادل قیادتیں دیں، خصوصاً ہر نبی نے یہ پیشن گوئی سنائی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں مبعوث ہوں گے، اور ان کی اطاعت ہی انسانیت کے لیے فلاح اور نجات کی ضامن ثابت ہوگی. یہاں دراصل اسی بات کو قرآن حکیم نے دہرایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے اولاد یعقوب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن حکیم، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن تمہاری تکذیب نہیں کرتا، تمہارے نبیوں کو جھٹلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے نبیوں کی سچائی بیان کرتا ہے، اور وہ قرآن حکیم تمہاری کتابوں کے اندر جو صدق معاد دعوات ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن مجید تو تمہارا محسن ٹھہرا، اور جو کتاب تمہاری محسن ہے، جو نبی تمہارا محسن ہے، تمہیں چاہیے کہ تم دوڑ کر ان کو تسلیم کر لو، اور تم خود دائی بن جاؤ کہ اب انسانیت کی نجات قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہی میں ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالنے ہی میں ہے. یہی وہ سبق ہے جو مصدق لما معاکم میں دیا گیا. آگے کہا ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ. یہاں جو لفظ کفر کا استعمال ہوا یہ دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے، ایک انکار حق اور ایک اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا. جس قوم کو قرآن مجید نے مخاطب کیا دراصل وہ دونوں قسم کے جرموں کا ارتکاب کر رہی تھی، اللہ تعالی کی کتاب کو نہیں مان رہی تھی، اللہ کے نبی کی پیروی کا راستہ اختیار نہیں کر رہی تھی، جادہ حق کے جو تازہ نقوش ابھرے تھے ان سے ابا کر رہی تھی، ان سے انعراف کر رہی تھی، یہ انکار حق تھا. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمتیں ماضی میں دی تھیں ان کی ناسپاسی اور ناشکری تو کی ہی تھی، اب ان کی اصلاح کی خاطر قرآن مجید جیسی نعمت ان کو عطا کی، بجائے اس کے کہ اس کو مانتے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے وہ پھر ناشکری کر رہے تھے. قرآن مجید نے ان کی ناشکری اور تکذیب حق دونوں جرائم پر گرفت کی اور انہیں اصلاح کا رویہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور ارشاد ہوا ولا تکونوا اول کافر بہ، یہاں پہلے کافر نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو پہلے سے کسی کو سچا جانتا ہو کہ یہ سچا ہے، اور جس وقت وہ سچائی پوری طرح کھل کر اس کے سامنے آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرے وہ جس وقت انکار کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کافر وہی ہوگا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کے دین کو دھندا مت بناؤ، اللہ کی آیات کو خرید و فروخت کا ذریعہ مت بناؤ، اور اپنے مفادات کی بھینٹ اللہ کے مذہب اور دین کو نہ چڑھاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور چاہیے کہ تم میرے ہی لیے تقوی اختیار کرو. پہلے کہا فرہبون، اب کہا کہ فتقون، دراصل رہب وہ خوف ہے جو دل پر کپ کپی تاری کر دے، اور تقوی دراصل وہ ڈرنا ہے کہ جس سے ایک انسان کسی ہستی کا تقدس بھی مانے اور ماننے کے بعد جس طرح کا کردار اور افکار اپنانے کا وہ دعوت دے اس دعوت کو بھی قبول کرے اور عملاً اپنی ذات کے اندر انقلاب پیدا کرے. یہ تھیں وہ دعوات جو ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے قاری قرآن کے نام آئیں. ناظرین، اگر گفتگو میں کوئی سوال کا گوشہ ابھرتا ہو تو میرے شرکاء اس طرف توجہ مبذول کروا سکتے ہیں.
جناب قبلہ شاہ صاحب، قرآن پاک کا جو حصہ درس میں آیا، کیا اس سے صرف یہود ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں یا کہ عام انسان بھی اس سے کوئی سبق حاصل کر سکتا ہے؟
دیکھیے جی، قرآن مجید کے کسی بھی محل پر کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کا جب ذکر کیا جائے تو وہ ذکر ہوتا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ آج کا انسان اس سے سبق حاصل کرے. یہاں اگرچہ مخاطب یہود ہیں لیکن بنیادی طور پر دعوت قاری قرآن کو ہے جو آج قرآن حکیم سن رہا ہے، اور گویا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو قوم ماضی میں ذلیل و خوار صرف اس لیے ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کی روش اختیار نہیں کی یا انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی. آج کے قرآن مجید پڑھنے والے اور سننے والے کو وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور جو تنبیہات اصلاح انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ان قوموں کے نام آئیں ان کو غور و فکر سے آج قاری قرآن کو سننا چاہیے اور عملی اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے.
شاہ صاحب قبلہ, تحریک اسلام کا عام کارکن ان آیات سے کیا سوسی ہوتا ہے؟
وہ شخص جو اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے صبح و شام تگ و دو کرتا ہے, اس کے لیے ان آیات میں سبق یہ ہے کہ وہ اعتماد اور توکل اللہ تعالی کی ذات پر رکھے اور اس کی طرف سے جو اس کی رہنمائی رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نور سے کی گئی وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کرے اور افراط اور تفریط کے راستوں میں مبتلا نہ ہو, بلکہ اپنی فلاح کے لیے اسی قانون کو قطعی جانے جو قرآن حکیم نے دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا, اور اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر کی روش بھی اختیار کرے اور اس کا اثر اس کی فکر اور اس کے عمل میں محسوس ہو.
شاہ صاحب, درس کی آخری آیہ کریمہ میں سمنن قلیلہ, جس کا معنی ہے تھوڑا مول, اس سے کیا معنی اخذ کریں گے؟ کیا زیادہ مول پر خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟
ولا تشتروا بآیاتی سمنن قلیلہ, پہلے تو ذہن میں رہے کہ اشترا کا لغوی معنی ہوتا ہے مبادلہ اشیاء کا. پرانے زمانے کا دستور یہ تھا کہ جس کا کرنسی وغیرہ نہیں تھی تو جس کو گھی ضرورت ہوتا وہ گھی دیتا اور آٹا لے لیتا, اور آٹا دیتا اور گھی لے لیتا, تو مبادلہ اشیاء ہوتا. تو اشترا کا لفظ دراصل بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا, اور مفہوم یہ ہوگا کہ مفادات دنیوی اور قیمت اور پیسہ, ان کے عوض نہ تو آیات اللہ کو بیچا جائے اور نہ خریدا جائے. باقی سمن خلیلہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے, اور کلیلہ بمانہ حقیرہ استعمال ہوگا کہ آیات باری کے مقابلے میں جو شخص دھندہ اختیار کرے گا وہ قیمتاً جو بھی شے لے وہ حقیری ہوگی, وہ زیادہ نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے, اور اللہ رب العالمین نے تو پورے آسمان اور زمینوں کو متاع قلیل کہا, اور پورے زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ متاع قلیل ہے, تھوڑی سی چیز تو ہے. گویا رب کریم نے کہا کہ اگر آسمانوں اور زمین بھر کی بھی چیزیں تمہیں آیت اللہ کے بدلے میں کوئی دے تو وہ قبول نہ کرو, بلکہ ترجیح اللہ رب العالمین کی آیات بینات کو دو. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے, اور اس نے جن نعمتوں سے بھی ہمیں مالا مال کیا ہے اللہ رب العالمین شکر کی روش اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, بخش دے